وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینے میں ہوا۔ مدینے میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ۔ انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بد دعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقوی کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بے کسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقویٰ اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا، اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا، اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں، ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بیہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت، اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا، وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید، جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقوی اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہے جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں، ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا، پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے، عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کار انسان کبھی اپنے گناہوں پر نازم نظر آتا ہے۔ آپ کا قول ہے، بہترین زہد زہد کو خفیہ رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا ہے۔ آپ ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ بے شک اگر تم نے نیکی کی ہے تو خود ہی کو عزت دی ہے اور اپنے آپ کو عزت دار بنایا ہے، اور خود اپنے ساتھ تم نے یہ نیکی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کی جائے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کیا جائے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے نہ روکو۔ ایک آپ کا دیگر قول ہے کہ اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ تو سامعین، اب ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 فروردین، 21 رمضان المبارک اور 22 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ شہادت سے 2 دن پہلے مسجد میں صبح کی نماز کے دوران جب حضرت علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا اور 21 رمضان کو آپ اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے وہ عادت حاصل کر لی جس کی آپ کو ہمیشہ سے آرزو تھی۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کی حکومتی روش اور آپ کے خطبات و کلمات آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی عدل و انصاف اور حق و صداقت کی جستجو کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار پر مشتمل اہم کتاب ہے جس کو ایک بڑے عالم دین اور دانشور سید رضی علیہ الرحمٰن نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب حضرت علی علیہ السلام کی حکمت آمیز باتوں، عرفانی معارف اور اخلاقی نصیحتوں کا بہرے بیکراں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انسان کے لیے اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونے کی بہترین راہ تقویٰ و پرہیزگاری کو قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے وصیت میں اہم ترین اخلاقی مسائل کو نصیحت کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور جس تک میری نصیحت پہنچ رہی ہے تقویٰ و پرہیزگاری اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یتیموں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی ورثے میں شریک ہوں گے۔ قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ نماز کو اہمیت دو کہ نماز دین کا ستون ہے۔ 21 رمضان المبارک سن 1104 ہجری قمری کو لبنان کے معروف عالم دین اور محدث شیخ حر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1033 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 40 سال تک لبنان اور شام کے قابل قدر اساتذہ سے قصبے فیض کیا اور ان کے علم سے بہرہ مند ہوئے۔ شیخ حر عاملی کچھ عرصے کے بعد ایران کے شہر مشہد مقدس چلے آئے اور تقریباً 24 سال تک دین کی ترویج، تدریس اور قاضی کے فرائض انجام دیے۔ اس بلند پایا عالم کی تالیفات میں وسائل الشیعہ کتاب معروف ترین کتاب ہے، جو فقہ اور حدیث کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ بائیس مارچ سن 1881 عیسوی کو فٹ بال کی بین الاقوامی یونین قائم ہوئی، جس کی ذمہ داری دنیا میں کھیلے جانے والے فٹ بال میچوں کی نگرانی تھی۔ اس یونین کے قیام سے پہلے فٹ بال مقابلے ملکوں کے اندر لیکن غیر سرکاری طور پر منعقد ہوتے تھے۔ اس ادارے کو اب فٹ بال کی بین الاقوامی فیڈریشن فیفا کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کے قیام کا ایک مقصد مختلف ممالک کی قومی ٹیموں کے درمیان منظم اور یکساں قوانین کے تحت فٹ بال مقابلے منعقد کرانا ہے۔ سن 1901 میں پہلا باقاعدہ بین الاقوامی فٹ بال میچ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ بائیس مارچ سن 1942 عیسوی کو کرپس مشن ہندوستان پہنچا۔ 1942 کے ابتدائی ایام میں جب جاپان نے سنگاپور، رنگون اور جزائر انڈمان پر قبضہ کر لیا تو حکومت برطانیہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی اور اس نے بعض ایسے اقدامات تجویز کرنے چاہے جن سے ہندوستان کے عوام مطمئن ہو سکیں اور وہ جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ کے وزیراعظم چرچل نے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں چیئرمین کے علاوہ تین ارکان تھے۔ ان ارکان میں اسٹیفورڈ کرپس بھی شامل تھے۔ کمیٹی کے مشورے سے حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا جائے۔ 22 مارچ 1942 کو اسٹیفورڈ ہندوستان پہنچے اور 29 مارچ کو ان تجاویز کا اعلان کیا جو کرپس تجاویز کے نام سے معروف ہیں۔ ان تجاویز میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ ہندوستان میں ایک نئی وفاقی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے جو دولت مشترکہ کی رکن اور صرف رسمی طور پر تاج برطانیہ کی وفادار ہوگی۔ کرپس کی تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دیگر اقلیتی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ اس طرح 12 اپریل 1942 کو کرپس ناکامی کے ساتھ وطن واپس لوٹ گئے۔ بائیس مارچ سن 1945 عیسوی کو مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی تجویز پر مصر، شام، عراق، سعودی عرب اور یمن کی حکومتوں نے قاہرہ میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے عرب یونین قائم کی۔ یونین کا مقصد رکن ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کا تحفظ اور ان کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ سن 1950 میں اس یونین کے بعض رکن ممالک نے اجتماعی سلامتی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ 1962 میں عرب یونین کے سربراہی اجلاس میں مشترکہ فوجی کمان قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن عملی طور پر اس کے رکن ممالک کے درمیان فوجی تعاون نہیں ہوا، جس کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف برسر پیکار ممالک صہیونیوں کے ساتھ جنگوں کے دوران اکیلے رہ گئے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک کے درمیان موجود اختلافات بھی عالمی اور علاقائی سطح پر عرب یونین کی ایک طاقت میں تبدیل ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ بائیس مارچ سن 1946 عیسوی کو اردن نے آزادی حاصل کی۔ اسلام کی ابتدائی فتوحات کے دور سے ہی اردن اسلامی مملکت کا حصہ تھا۔ 16ویں صدی کے نصف دووں میں اردن سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ اور عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد برطانیہ نے اردن، فلسطین اور عراق کو اپنی نو آبادیات میں شامل کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد 1946 میں برطانیہ نے اردن کو آزاد کیا اور عثمانیوں کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادی شریف حسین کے بیٹے امیر عبداللہ کو اردن کا بادشاہ مقرر کیا۔ 1952 سے حسین بن طلال بادشاہ بنے، جنہوں نے انگریزوں سے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ کی قربت حاصل کی۔ شاہ حسین نے نہ صرف صہیونی حکومت سے صلح کر لی بلکہ عرب اسرائیل سازباز کے عمل کو بھی تقویت پہنچائی۔ سن 1999 میں شاہ حسین کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ اردن کے بادشاہ بنے۔ بائیس مارچ سن 2004 عیسوی کو مجاہد عالم دین اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما شیخ احمد یاسین کو صہیونی حکومت نے شہید کر دیا۔ غزہ پٹی میں صبح کی نماز کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے ان پر جارحانہ حملہ کیا، جس میں وہ اور 10 دیگر فلسطینی شہید ہو گئے۔ شیخ احمد یاسین سن 1938 میں مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسکول کے دنوں سے ہی صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کا آغاز کر دیا تھا اور کئی بار جیل بھی گئے۔ شیخ احمد یاسین نے سن 1987 میں بعض دیگر مسلمان فلسطینی مجاہدین کے ساتھ مل کر تحریک حماس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے 2 سال کے بعد شیخ احمد یاسین کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ سن 1997 میں ہونے والے قیدیوں کے تبادلے کے دوران رہا کر دیے گئے۔ شیخ احمد یاسین کو، جو معذور تھے، سن 2004 میں آج ہی کے دن شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے نے صہیونی حکومت کی وحشیانہ اور ریاستی دہشت گردی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ مولا متقیان کا ایک قول ہے، بڑھاپے سے قبل جوانی اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، پروگرام منارہ نور میں ہم مختلف موضوعات پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے اور اس کا اسلام اور اسلامی حکومت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی حکومتی نظام کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ آپ اسے اردو کی تنگی دامہ کہیں یا کچھ اور، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ریپبلک دونوں کا ترجمہ جمہوریت ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں ان دونوں اصطلاحات میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اصطلاح میں ریپبلک ایک ایسے حکومتی نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام ایک یا چند افراد کو ایک معینہ مدت کے لیے کسی ملک یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا کوئی ایک معین اور مشخص معنی نہیں ہے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے نظریے اور ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض معنی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں جبکہ بعض موافق بھی ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کو فقط حکومتی عہدیداروں کے انتخاب تک محدود قرار دیا جائے تو یہ ریپبلک کا ہم معنی ہے، لیکن اگر اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے نمائندے لوگوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا معنی ریپبلک سے مختلف ہوگا۔ ڈیموکریسی کو متعدد انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا مکتبی ہوتی ہے یا غیر مکتبی۔ مکتبی ڈیموکریسی میں عوام کے منتخب شدہ نمائندے خاص مکتب کی روشنی میں حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی میں قوانین ایک خاص مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر مکتبی ڈیموکریسی میں قوانین عوام یا عوامی نمائندوں کی رضا اور رغبت کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی خاص مکتب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا کلاسک ہوتی ہے یا میتھوڈک۔ کلاسک ڈیموکریسی میں عوام براہ راست حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں دخالت کرتے ہیں۔ میتھوڈک ڈیموکریسی میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی اور حکومت کرتے ہیں۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے مخالف تھے یا حامی؟ اگر وہ جمہوریت کے مخالف تھے تو کیا ریپبلک کے مخالف تھے یا ڈیموکریسی کے؟ اگر ڈیموکریسی کے مخالف تھے تو کیا ڈیموکریسی کی تمام اقسام کے مخالف تھے یا چند اقسام کے؟ بالفرض اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کی کچھ اقسام کو جائز جانتے تھے تو کیا وہ عوام کو صرف حکومتی عہدیداروں کے انتخاب کا حق دیتے تھے یا ان کو قانون گزاری اور نظام کے انتخاب میں بھی شریک جانتے تھے؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے کتاب صحیفہ نور کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے انقلاب اسلامی کے نعروں میں سے ایک نعرہ استقلال، آزادی اور جمہوری اسلامی تھا۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور آزادی کے خواب کو اسلامی جمہوریت کی صورت میں شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایران میں اسلامی جمہوریت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی آرا اور عوامی ریفرینڈم پر مبنی ہے، اور اس کا آئین اسلام کا قانون ہے اور حتماً اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہماری مد نظر اسلامی جمہوری حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سے الہام لے گی اور ملت ایران کی عمومی آرا پر مبنی ہوگی۔ حکومت کی شکل و صورت کا تعین ملت ایران اپنی رائے سے کرے گی۔ سامعین، صحیفہ نور کتاب کے صفحہ 332 پر امام خمینی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے ایک اسلامی جمہوریہ تشکیل دیں گے۔ امام خمینی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا انحصار عوامی آرا پر ہے۔ حکومت کی آخری شکل کا تعین عوام ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال اور تقاضوں کی بنیاد پر کریں گے۔ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایران کے 98% سے زائد عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے دی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پر آ کر اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملت ایران ہر سال اس دن کو عید کے طور پر منائے۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ یوں سخن تراز ہوتے ہیں، ایران کا حکومتی نظام اسلامی جمہوریہ ہے جو کہ ملت ایران کی خود مختاری اور ڈیموکریسی کا محافظ ہے، اور یہ نظام اسلامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں وضع کیا جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی مخالف نہیں تھے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وہ ہر قسم کی ڈیموکریسی کو جائز جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو حکومت شاہ کی ظالمانہ حکومت کی جگہ لے گی وہ ایک ایسی عادلانہ حکومت ہوگی جس کی کوئی نظیر مغربی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ ممکن ہے کہ ہماری مطلوبہ ڈیموکریسی مغرب میں موجود ڈیموکریسیوں سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں مغرب میں موجود نہیں ہے۔ اسلامی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی کی نسبت کامل تر ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ اکثریت کی آرا معتبر ہے، اکثریت جو بھی کہے اس کی رائے معتبر ہے، اگرچہ یہ رائے ان کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عوام کے ولی نہیں ہیں کہ انہیں کہیں کہ یہ رائے ان کے نقصان میں ہے، آپ عوام کے وکیل یعنی نمائندے ہیں نہ کہ ولی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں مغربی ڈیموکریسی، جس کا دوسرا نام لبرل ڈیموکریسی ہے، مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق میں رائج مغربی طرز کی ڈیموکریسی بھی آپ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مغربی ڈیموکریسی بھی فاسد ہے اور مشرقی ڈیموکریسی بھی، اسلامی ڈیموکریسی صحیح ہے، اگر ہمیں توفیق حاصل ہوئی تو ہم بعد میں مغرب اور مشرق والوں کے لیے ثابت کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے وہی حقیقی ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ایک ترقی یافتہ دین ہے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی پر مبنی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر مشتمل کتاب صحیفہ نور کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 88 اور 89 کے مطابق، امام خمینی مصر تھے کہ ایران میں اسلامی جمہوریت ہو۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید بھی لگائی جائے۔ امام خمینی نے اس قید کے نہ لگانے کی چند وجوہات بیان فرمائیں۔ آپ کے مطابق ڈیموکریسی ایک مبہم لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لہذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے آئین میں ایک زو معنی لفظ ہے جس کی بعد میں گوناگون تفسیریں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر ڈیموکریسی سے مراد آزادی ہے تو اسلام کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانا در حقیقت اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آزادی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حقیقی ڈیموکریسی کی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے، جب ایک یہودی کے خلاف مقدمے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی فیصلہ آپ کے خلاف دیتا ہے اور آپ اس فیصلے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سمعین، امام خمینی رحمت اللہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی نظام کو ڈھالا گیا ہے۔ امام مغربی اور لبرل ڈیموکریسی کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ اسلامی ڈیموکریسی کے حامی تھے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کو اسلامی ڈیموکریسی کی بہترین مثال قرار دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے مخالف تھے، اور یہ کہنا بھی ناانصافی ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے حامی تھے۔ اگر امام جمہوریت کے مطلق مخالف ہوتے تو آپ ایران میں جمہوریت نافذ نہ کرتے اور ولی فقیہ کو بھی ولی منتخب مردم یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ ولی نہ کہتے۔ اسی طرح اگر امام ہر طرح کی جمہوریت کے حامی ہوتے تو وہ کبھی بھی مغربی جمہوریت پر تنقید نہ کرتے اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانے کی مخالفت کرتے۔ سمن حکومت ولایت فقیہ مغربی جمہوریتوں کے برخلاف نہ تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی خاص طبقے کی حکومت، بلکہ یہ تمام عوام پر خداوند عالم کے قوانین کی حکومت ہوتی ہے۔ ذمہ داری اور فرض شناسی کے لحاظ سے اکثریت و اقلیت اور حکام اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور تمام عوام عادل ولی فقیہ کی حمایت، پیروی اور اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب کیا اکثریت اور کیا اقلیت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الہی قوانین سے روگردانی کرنے والی غیر صالح اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جائیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام منارۂ نور سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس عزا کا انعقاد اور ماتمی جلوس برآمد۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف ہیں۔ جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا نیا مرحلہ شروع۔ اور پاک افغان سرحد تورخم کئی ہفتے کی بندش کے بعد کھول دی گئی، صرف ویزے کے حامل مسافروں کو افغانستان آمد رفت کی اجازت۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران، عراق، پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران، مشہد مقدس اور قم سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج مجالس عزا منعقد ہوئیں اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ جبکہ عراق کے مقدس شہروں نجف اشرف، کربلا معلی اور کاظمین اور سامرہ میں لاکھوں افراد نے عزاداری کی اور اشک غم بہائے اور عزاداری کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان اور ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں یوم شہادت حضرت علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا تھا۔ جلوس کے شرکا نے ایم اے جناح روڈ پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس روایتی راستوں سے گزرتا ہوا کھارا در حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ مجلس و جلوس کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے جو مختلف راستوں سے منزل مقصود تک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل سروس بند تھی۔ جلوس اور مجالس عزا کی سیکورٹی پر 1870 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی، ممبئی، لکھنؤ، بنارس، علی پور اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ 19 رمضان المبارک 47 ہجری قمری کو جب مولود کعبہ حضرت علیہ السلام مسجد کوفہ میں حالت نماز میں تھے تو ابن ملجم مرادی ملون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر مبارک پر ضرب لگائی اور اسی زخم کی وجہ سے آپ 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ نقطۂ نظر اور رویے میں تبدیلی کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے شب قدر کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شب قدر وہ رات ہے جب ہمیں اپنے رویے اور طرز فکر کو تبدیل کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد، اخلاص اور سچائی کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو دوسروں کے لیے نمونۂ عمل بنے۔ ہمیں بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ہوگا۔ صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام عدل و انصاف کی بلند آواز تھے اور اسی عدالت پسندی کی پاداش میں شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علیہ السلام کا وصیت نامہ محض ایک صفحے پر مشتمل ہے لیکن اس میں ان کی پوری زندگی اور تجربات کا نچوڑ موجود ہے۔ اس وصیت میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو چاہے دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس کا غم نہ کرو۔ صدر پزیشکیان نے مزید کہا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق بات کہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بنو۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جاری مظالم کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم و بدامنی کو پورے علاقے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے اسلامی اور علاقائی ممالک کے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان سے ٹیلی فونی گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور یمن پر امریکی فوجی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور یمن کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور امریکی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے بے گناہ بچوں اور عورتوں کا قتل عام اور اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہوئی ہے۔ انہوں نے علاقائی اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے مظالم اور خطے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو روکنے کے لیے فوری اور اجتماعی اقدام کریں۔ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور دیگر عالمی طاقتوں کی بے حسی پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اس صورتحال کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے بھی یمن اور فلسطین کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے حالات مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے علاقے کے ممالک کے درمیان مسلسل صلاح و مشورے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر امیر سعید ایروانی نے ایران کے خلاف امریکہ کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا ہے، جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام خط میں سلامتی کونسل میں تہران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے بے بنیاد الزامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات کا مقصد غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وسیع اور المناک جنگی جرائم اور وحشیانہ نسل کشی سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر سفارتکار امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ان بے بنیاد الزامات نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلق سے امریکہ کی معاندانہ پالیسیوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کے 90% سے زائد آبادی بھوک کا شکار ہے، اور اسرائیلی ظالمانہ اقدامات میں غرب اردن سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ غزہ پر انسانی امداد کی ناکہ بندی کو فوری ختم کیا جائے۔ حماس نے اس تحریک کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کی 21ویں برسی پر ایک بیان جاری کر کے زور دیا ہے کہ ہم اپنی مقدس سرزمین کے تحفظ کی راہ پر پورے عزم کے ساتھ گامزن اور مزاحمت کو اپنی آزادی و خود مختاری کا ایک اہم راستہ سمجھتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قتل کی 21ویں برسی کا موقع ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ احمد یاسین یا دیگر فلسطینی رہنماؤں کے قتل سے ہماری قوم کے ارادے اور استقامت میں کمزوری نہیں آ سکتی، اور صہیونی قتل و جرائم کے ذریعے ہمیں اپنے وطن سے نکال نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے فلسطینی مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی جرائم سے اپنے حقوق کی بازیابی کا ہمارا عزم مزید مستحکم ہوتا، اور ہم مزاحمت کو اپنی آزادی و خود مختاری کا اہم راستہ سمجھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ احمد یاسین نے جو بیج بویا تھا وہ جد و جہد اور استقامت کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا آج ایک مضبوط تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کا سب سے تازہ پھل الاقصی آپریشن کی شکل میں نظر آیا، جو دراصل عصر حاضر میں صبر و ایثار اور استقامت کی ایک بے مثال جنگ کا نمونہ بھی ہے۔ جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب تک ایک خاتون کی شہادت اور دو کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جنوبی لبنان کے کفر کلا قصبے پر صہیونی حکومت کے حملے میں دو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے اطفاء علاقے کی پہاڑیوں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی کہا ہے کہ لبنان کے خلاف حملوں کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے تولین، راشیہ، الفخار، الخیام، یاتر، بیت الیف اور کفر شعبہ علاقوں پر بمباری کی، اور وادی الاسافیر پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے فائر ہونے والے 3 میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، تاہم لبنان کے صدر جوزف اون نے اس دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لبنان کو تشدد کے دائرے میں دوبارہ لانے کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی گزرگاہ تورخم کو کئی ہفتے تک بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق تورخم سرحد سے پیدل آمد و رفت 28 روز بعد شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے امیگریشن حکام نے بتایا ہے کہ صرف ویزے کے حامل مسافروں کو افغانستان آمد و رفت کی اجازت ہے۔ پاکستانی امیگریشن حکام نے اطلاع دی ہے کہ تورخم سرحدی گزرگاہ 3 روز قبل تجارت کے لیے کھول دی گئی تھی۔ ان کے مطابق تورخم کے راستے عام طور پر 10,000 مسافر روزانہ آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں فسادات کے 6 ملزمان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے گجرات کے گودھرا واقعے کے بعد ہوئے فسادات کے معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ کسی معاملے میں صرف موقع پر موجود ہونا یا وہاں سے گرفتاری ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی بھیڑ کا حصہ تھے۔ عدالت نے گجرات ہائی کورٹ کے سن 2016 کے اس فیصلے کو خارج کر دیا جس میں گودھرا سانحے کے بعد سن 2002 میں ہوئے فسادات کے معاملے میں 6 ملزمان کو بری کرنے کے فیصلے کو پلٹ دیا گیا تھا۔ ان 6 لوگوں کو اس واقعے میں شامل ہونے پر سزا سنائی گئی تھی جس میں بھیڑ نے ودوٹ گاؤں میں ایک قبرستان اور ایک مسجد کو گھیر لیا تھا۔ تمام ملزموں کو جائے واردات سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یمن نے صہیونی حکومت کے بن گورین ہوائی اڈے پر تیسرا میزائلی حملہ کیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ یمنی افواج نے مظلوم فلسطینی عوام و استقامتی محاذ کی حمایت میں مقبوضہ یافہ میں واقع بن گورین ہوائی اڈے کو سپر سونگ میزائل فلسطین 2 سے نشانہ بنایا ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر بن گورین ہوائی اڈے پر یہ یمن کا تیسرا میزائل حملہ ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بن گورین ہوائی اڈے کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے ان تمام ایئر لائنوں کو جو اس ہوائی اڈے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں خبردار کیا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت اور محاصرہ جاری رہے گا اس وقت تک یہ ہوائی اڈہ غیر محفوظ رہے گا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے علاقے میں مزید فوجی ساز و سامان اور فوجیوں کی ترسیل علاقے میں موجود اس کے فوجیوں کی شکست کا ثبوت ہے۔ محمد علی الحوثی نے ایکس پر لکھا ہے کہ امریکہ نے یمن کے خلاف دہشت گردانہ اور غیر قانونی اقدامات بڑھانے اور پورے علاقے میں دہشت گردی پھیلانے کی غرض سے علاقے میں مزید فوجی ساز و سامان اور فوجیوں کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ یہ دراصل علاقے میں امریکہ کی جانب سے قانون کی کھلی خلاف ورزی اور علاقے میں تعینات امریکی فوجیوں اور طیارہ بردار بحری بیڑے ہیری ٹرومین کی شکست کا ثبوت ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مشرقی شہر غزہ کے اطفا محلے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری میں 4 بچوں سمیت 5 عام شہری شہید ہو گئے۔ اس حملے میں متعدد عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ پٹی میں واقع جبالیہ کے ایک رہائشی مکان پر بمباری میں بھی ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس علاقے میں قحط و بھوک مری شروع ہو چکی ہے اور تقریباً 20 لاکھ فلسطینی بھوک مری اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ صہیونی فوجی طیاروں نے شام کے تدمر ایئر بیس پر بمباری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے شام میں تدمر ایئر بیس سمیت حمص صوبے کے کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ شامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر اس سے قبل شام کے درا قنیطرہ صوبوں میں وسیع پیمانے پر صہیونی جنگی طیاروں کی پرواز کی خبر دی تھی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے جمعے کو بھی شام کے دارالحکومت دمشق کے اطراف میں کئی مقامات پر بمباری کی تھی۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں صہیونی فوج نے شام کے علاقے میں زمینی کارروائیوں کا دائرہ بھی بڑھا دیا اور جنوبی شام میں اپنی فوجی چھاونیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ترکیہ میں اپوزیشن رہنما اور استنبول کے میئر کی گرفتاری کے بعد صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ترکیہ میں سیاسی لیڈر اکرم امام اوغلو اور اسی طرح کئی سیاسی مخالفین کی گرفتاری کے بعد جنہیں صدر رجب طیب اردوغان کا سیاسی حریف سمجھا جاتا تھا ایک بار لوگ سڑکوں پر اس طرح سے نکلے کہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کا امڑتا ہوا سیلاب ہے جو اپوزیشن رہنما کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسی طرح صدر رجب طیب اردوغان کے اس اقدام کے خلاف بھرپور اور شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ ایک طرح سے جمہوریت کے خلاف کودتا اور بغاوت ہے اور اس طرح کی گرفتاری کسی بھی اعتبار سے ناقابل قبول ہے. اسی طرح انقرہ کے میئر نے بھی استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم استنبول کے میئر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ترکیہ کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اگرچہ ترک حکومت نے آئندہ چار دنوں تک پورے ملک میں ہر طرح کے جلسے جلوس اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی, اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور ترکیہ کی پولیس نے استنبول اور دیگر شہروں میں تشدد کا استعمال کرتے ہوئے مظاہروں کو کچلنے کی بھی کوشش کی. بہرحال یہ ایک سیاسی لیڈروں کی گرفتاری بظاہر نظر آتی ہے لیکن جس طرح سے ترکیہ کے استنبول انقرہ اور دیگر شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ صورتحال کسی اور بھی بات اور کسی اور منظرنامے کا پتہ دے سکتی ہے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ترکیہ کے شہر استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور ملک کے متعدد شہروں میں حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اور صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف مظاہروں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت سی ایچ پی سے تعلق رکھنے والے اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی کے باوجود استنبول سے شروع ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ دارالحکومت انقرہ تک آیا اور بعد میں غازی انتب اور بعض دوسرے شہروں تک پھیل گیا. استنبول کی بلدیہ کے سامنے جمع ہونے والے ہزاروں مظاہرین نے صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کے اس اقدام کو آمریت کی بدترین مثال قرار دیا. ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ہزاروں افراد وزارت انصاف کے قریب جمع ہوئے اور صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف الگ شگاف نعرے لگائے. کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئیں جس کے نتیجے میں درجنوں مظاہرین زخمی ہوئے ہیں. ترک پولیس نے بدھ کے روز استنبول کے طاقتور میئر اور آئندہ انتخابات میں صدر رجب طیب اردوغان کے اہم حریف اکرم امام اوغلو کو بدعنوانی اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت حراست میں لے لیا. ترک وزیر انصاف نے بدھ کی صبح اعلان کیا تھا کہ امام اوغلو سمیت مجموعی طور پر 106 افراد کو بدعنوانی اور دہشت گردی کے الزامات میں تحقیقات کے غرض سے حراست میں لے لیا گیا. اس سے پہلے استنبول یونیورسٹی نے منگل کو ان کی یونیورسٹی کی ڈگری منسوخ کر دی جس سے وہ ممکنہ طور پر صدر کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے, کیونکہ ترکیہ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری ایک آئینی تقاضا ہے. سیاسی مبصرین کے مطابق استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری ترکیہ کی سیاست میں ایک اہم واقعہ ہے جو ملک کی سیاسی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے.
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم رخ کرتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کو, جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر سورب کمار شاہی صاحب. السلام علیکم سورب کمار شاہی صاحب. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ایک صرف سادہ سی اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری ہے یا کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ بھی یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے یہ صورتحال؟
وعلیکم السلام. دیکھیں اگر آپ اردوغان صاحب کی پالیٹکس دیکھیں پچھلے دو دشک کی تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ سروائیولسٹ تو ہیں, مطلب یہ تمام بحران کو جھیلتے ہوئے یہ آدمی سروائیو کر جاتا ہے کسی بھی طرح سے, مطلب اب اس کو جو کہہ لیں, مطلب سروائیول انسٹنکٹ کہہ لیں یا جو کہہ لیں. لیکن اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جیسے یہ سال در سال ہم ایک چیز جو اس میں دیکھتے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو ایک زمانے میں ان کا وائڈ اسپریڈ جو لوگوں میں ایک پیٹ ہوتی تھی وہ دھیرے دھیرے گھٹتی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب ان کو 68% سے 70% ووٹ پول ہوتے تھے, اور اس کے بعد ہم اب آج اس زمانے میں پہنچے ہیں جہاں 68-70 تو کیا 40-42% بھی پول کرنا ان کو مشکل لگ رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل جو ان کا ایک ایجنڈا رہا ہے وہ بھی کمپلیٹلی شفٹ کر گیا ہے. کسی زمانے میں یہ جو وہاں کی پارٹی مہپ ہے, جو ایم ایچ پی ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے, کہتے تھے کہ وہ جو ہیں انتہا پسند ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہتے تھے. آج اسی مہپ پارٹی کے سپورٹ کے بدولت ان کی سرکار جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر مہپ اپنا سپورٹ بیس نکال دے تقریباً 7-8% اس کو جو ہے رائے شماری میں ہمیشہ جو ہے ووٹ آتی رہتی ہے, تو اگر آپ اس کو نکال دیں یہاں سے تو سڈنلی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت جو ہے مائنورٹی میں چلی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ کے حساب سے دیکھیں تو ان کی جو پارٹی ہے آگ پارٹی جس کو کہتے ہیں یہ لوگ, آگ پارٹی میں سینئر پوسٹ پہ ان کے علاوہ اب کوئی بھی پرانا لیڈر نہیں رہا. ہر آدمی ان سے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناراض ہو کے کہہ لیجئے یا بالکل عاجز ہو کے پارٹی چھوڑ چکا ہے. ایسے صورتحال میں جو بھی پروٹیسٹ ہوگی وہ صرف اپوزیشن کی پروٹیسٹ نہیں ہوگی. اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جو اکرم امام الو ہیں, امام الو سی ایچ پی پارٹی کے ہیں, تو ظاہر ہے کہ سی ایچ پی پارٹی کے کیڈرز اور ان کے ووٹر تو سڑک پہ نکلیں گے ہی. لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ کردش ہیں, تو ان کے سپورٹ میں ان کے حق میں بہت سارے کرد بھی جو ہیں وہ سڑک پہ نکلیں گے. انفیکٹ انکارا, یہ استانبول کے بارے میں میں دشکوں کو یہ بتاؤں کہ استانبول شہر کی جو ڈیموگرافی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بنا کردوں کے ووٹ کے وہاں کوئی بھی آدمی میئر نہیں بن سکتا, چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو. تو یہ جو ایک نیا کولیشن ایک جو ڈیولپ ہوا ہے جس میں سی ایچ پی جو کہ ایک زمانے میں کردوں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی, جو کمالسٹ پارٹی تھی ان کا اور کردوں کا تو 36 کا آنکڑا تھا, وہ جو نئی ایک آپ کہیے کہ ایک جو کولیشن بنی ہے اس کولیشن کے تحت آپ دیکھیے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ سنگل پارٹی پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ ماس پروٹیسٹ میں یہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز سیاستداں اور ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی سیکرٹری جنرل ناصر عباس شیرازی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
شیرازی صاحب, آپ ترکی کی تازہ جو صورتحال پیش رفت ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں کچھ چیزیں جو فائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک لمحے میں پھٹتی ہیں. جیسے آپ بیلون دیکھتے ہیں تو بظاہر اس کا بڑا سائز ہوتا ہے, لیکن جب پھٹتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا, تو اس میں پریشر پمپ ہوتا رہتا ہے. یہ پاپولسٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی جو عوام سے ان کو ملتی ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز کے لیے ملتی ہے, لیکن وہ اس کو جب سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ بہت جلدی ایک خاص طرح کا ٹوٹیلیٹیرینزم اس کے اندر آ جاتا ہے, ایک خاص قسم کی آمریت آ جاتی ہے, جو انفارچونیٹلی یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک عرصے سے جو ان کی فارن پالیسیز ہیں, ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں, اس میں شخصیت اورینٹڈ فارن پالیسیز آ گئی ہیں, انسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. چونکہ عموماً جو پاپولسٹ گورنمنٹ, میں پاپولر نہیں کہہ رہا ہوں, پاپولسٹ گورنمنٹ یہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے جس میں بنیادی طور پہ پاپولیرٹی کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے, تو یہ ایک ایسی ہی ایگزامپل ہے. ترکش جو پریمیئر ہے وہ, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک اتھارٹیرین رول لینا شروع کر دیا, کنسلٹیشنز مینیمائز کر دی, اپوزیشن کو جو ہے وہ چوک آف کرنا, چوک کرنا جو سٹارٹ کر دیا, ان کے لیے روم ٹو ڈس ایگری جو ہے وہ مینیمائز کرنا شروع کر دیا, اور پھر وہ پالیسیز لیں جن پالیسیز کا ڈومیسٹک امپیکٹ بہت گہرا ہے. مثلاً بہرحال ترکی کے عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ بہت بڑے لیول کے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں, لیکن آپ بات بھی کرتے ہیں فلسطین کی, لیکن پریکٹیکلی اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ اکنامیکلی کرنے والے کنٹریز میں سے ایک ہے. تو یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اسی طرح جو انہوں نے سیریا کے حوالے سے پالیسی اختیار کی جس کے نتیجے میں کرد مارجنائزیشن فیل ہوتی ہے, اور کرد آپ کو پتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ترکی کا پارٹ ہیں, تو وہ بھی ایک اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ بہت لیوش اور برا ہے. اور تیسرا جو ریسنٹ امپیکٹ ہے وہ ایل وائی کا ہے, البی پاپولیشن کا ہے, کہ سیرین جو سیریا کے اندر رجیم چینج ہوا ہے اس کے اندر ایک پیوٹل رول جو ہے وہ ترکی کر رہا ہے, اور ترکی کی وجہ سے وہاں پہ یہ جو مسیکر ہوا ہے اور اس کے اوپر خاموشی اور پریکٹیکلی ان دہشت گردوں کی سپورٹ, تو اس کا بھی ایک لوکل امپیکٹ جو ہے وہ ہے. تو یہ چیزیں مکس اپ ہوئی ہیں, بیک لیش جو ہے وہ یقینی تھا کسی لمحے پھٹنا تھا.
اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, سورب صاحب 2028 میں صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں, تو کیا رجب طیب اردوغان ابھی سے اپنے سیاسی مخالفین کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جیسے کہ اکرم امام اوغلو کی جو یونیورسٹی کی ڈگری تھی اس کو بھی جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا گیا, اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا, اور ترکی کے صدارتی انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ ڈگری ہولڈر ہو امیدوار, تو یہ سارے جو اقدامات ہو رہے ہیں کیا 2028 کے الیکشن کے پیش نظر ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی, اگر آپ نے پچھلا الیکشن دیکھا ہوگا اس میں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اس الیکشن سے پہلے ایک سال پہلے سے جو اوپینین پولز ہو رہے تھے اس میں جو اپوزیشن تھی اس کو ووٹ جو ہے وہ زیادہ مل رہے تھے آک پارٹی سے, لیکن انڈیویجول کوئی اپوزیشن کا ایسا لیڈر نہیں تھا جس کو کہ آک پارٹی کے یعنی اردوغان کی تلنا میں زیادہ ووٹ ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ ڈفرنس جو ہے سمجھنے والی ہے کہ پارٹی کو تو زیادہ لوگ تسلیم کر رہے تھے اپوزیشن کو, لیکن کسی ایک لیڈر میں وہ ان کا وہ اعتماد نہیں تھا جو اردوغان میں تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ سی ایچ پی کے جو سربراہ تھے اس زمانے میں وہ بالکل ہائیلی انکریسمیٹک ٹائپ کے آدمی تھے, ان کا کوئی وہ نہیں, کئی چناؤ ہار چکے تھے, مطلب ان پہ وہ نہیں ایک دھبا لگ چکا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جب لڑتا ہے تو ہار ہی جاتا ہے چناؤ, تو اس طرح کی چیزیں ان پہ ہو چکی تھی اس میں. اور اکرم امام علو میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ لیٹسٹ پول دیکھیں تو ان اگر اخبارات کو چھوڑ دیں یا ان نیوز ان چینلز کو چھوڑ دیں جو آک پارٹی کے ایک طریقے سے بھوپو ہیں, تو جو انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز آپ کو ترکی میں ہیں ان کے اگر آپ اوپینین پول کو دیکھیں گے تو اکرم امام علو کی بڑھت جو ہے وہ اردوغان کے اوپر میں آپ کو نظر آتی. یہ کیسے ڈفرینٹ ہے پچھلے رائے شماری سے؟ وہ ایسے ڈفرینٹ ہے کہ پچھلے رائے شماری میں پارٹی کو سی ایچ پی کو بڑھت تھی آک پارٹی پہ, لیکن کسی انڈیویجول کینڈیڈیٹ کو اردوغان کے اوپر میں بڑھت نہیں تھی. اور الٹیمیٹلی سب کو یہ لگا انتم لاسٹ سمے میں جو ووٹر ہوتے ہیں نا 5-10% جو آخری دن میں فیصلہ لیتے ہیں, انہوں نے آخری دن میں فیصلہ لے لیا کہ ہم اردوغان کو ووٹ کریں گے. اب اردوغان کا ڈر اکرم امام علو سے یہ ہے کہ انلائک جو سی ایچ پی کے پہلے جو سربراہ تھے ان کے مقابلے میں یہ جو ہیں وہ کیریسمیٹک لیڈر ہیں, اچھا بولتے ہیں, بھیڑ اچھی اکٹھی کر لیتے ہیں, یعنی بھیڑ کو ایک اپنے بات سے رجھانے کا ان کو ایک طریقہ کار بھی ان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور یہ وائڈ کولیشن لیتے ہیں. وائڈ کولیشن کرنے کا مطلب ہے کہ یہ علیویوں کو بھی, علیوی بھی ان کو پسند کرتے ہیں, ان کو کرد بھی پسند کرتے ہیں, اور ان کو جو ترک ہیں لیکن وہ آک پارٹی کے ویرودھ والے ہیں وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو رینبو کولیشن جو یہ بنا رہے ہیں, جو اندر دھنوشی جو ایک کولیشن یہ بنانے کی ان کی جو کوشش ہے, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو لے کے اردوغان صاحب جو ہے وہ ڈر گئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ چیز جو ہے سر پر چڑھے اس جڑ سے اس کو کاٹنا چاہتے تھے, جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نپڈ ایٹ دا بٹ, تو وہ اس طرح سے. اور اچھا, انسٹیٹیوشن ترکی میں جو سارے کے سارے ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں, وہ سب جو ہیں اب ایگزیکٹو کا ہی اختیار جوڈیشری پہ بھی ہے, ایگزیکٹو کا بھی کا اختیار لیجسلیچر پہ بھی ہے, اب وہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کا وہ یونیورسٹی کے ڈگری والا کروا دینا اور اس تمام چیزیں کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشیل کورٹ میں جائے گا اور جوڈیشیل کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے گا, اسی لیے یہ قواعد جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ڈرے ہوں.
جی ناصر شیرازی صاحب, میرا سوال آپ سے ہے جو میں نے سورب صاحب سے بھی کیا کہ 2028 میں ابھی تو کافی دن ہے الیکشن جو ہونے والے ہیں, تو کیا ابھی سے رجب طیب اردوغان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کنارے لگانے کی کوشش کر دی ہے؟ اور کیا 2028 تک جو مقبولیت آج ان کی ہے, اگرچہ ابھی بھی ان کی مقبولیت کا گراف کافی نیچے آ چکا ہے ماضی کے مقابلے میں, وہ اس وقت تک باقی رہے گی جبکہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس عرصے میں غزہ جیسا شدید بحران رونما ہوا اور شام کے جو حالات ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر مسائل ہیں اسلامی ملکوں کے حوالے سے, تو کیا کس امید پر وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں؟
دیکھیں, ایک تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگرچہ وہاں پر ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن جو ترکش پیٹرن ہے گورننس کا وہ اپنی فورن پالیسی کو ویسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا ہے. ان کی جو لینینسی ہے اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے. یہ جو جھکاؤ ہے اور اس میں یقینی طور پہ ان کا پرسنل جھکاؤ بھی ہے, اور پھر اس میں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے وہ ہے اکانومی. آپ صرف اکانومی کو جب اپنے مد نظر رکھتے ہیں, اپنی ڈگریڈی کہیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہے, کہیں آپ اپنی آئیڈیالوجی کمپرومائز کرتی ہے, کہیں آپ کو اپنے سابقہ موقف کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, تو اس کا بیک لیش آتا ہے اور اکانومی بھی آپ کو نہیں ملتی. یعنی اسرائیل کے معاملے میں انہوں نے اپنی اکانومی کو ترجیح دی اور انہوں نے اس پورے آئیڈیالوجی اور پورا جو ترکش لوگوں کا رد عمل تھا اس کو انہوں نے اکوموڈیٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے جو کردش پاپولیشن ہے, اگرچہ انہوں نے ڈومیسٹک بعض چیزیں مینج کر لی, لیکن اس وقت سیریا سائڈ پہ جو کردش سیکٹر ہے وہ کافی اوپن ہوا ہوا ہے. وہ اس وقت ویپن بھی رکھتے ہیں, اس وقت ملٹریلی وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں اور وہ ایک نیو تھریٹ ایمرج کیا ہے اور ان کی فورن پالیسی ایٹ دا بارڈر جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. پھر تیسرا, جیسے میں نے الوی لوگوں کی بات کی, چونکہ الوی تقریباً 2 کروڑ کے قریب اس وقت ان کی آبادی کا پارٹ ہیں, اور جب انہوں نے وہاں مارجنلائزیشن فیل کی اور ترکش رول دیکھا تو یہ وہاں پہ اس سے بھی جو ہے وہ خود ترکی کے اندر ریزینٹمنٹ آنا شروع ہوئی تھی. اب یہ چیزیں, یہ ایک پیٹرن ہے, یعنی اس کو یہ آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں, یہ کنٹینیوٹی آف دا پیٹرن ہے. ان کنٹینیوٹیز کو جب ہم ایک سیکوینس کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس فورن پالیسی کا بیک لیش اب ڈومیسٹک لیول کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اب آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اتھارٹیرین سٹائل اختیار کرتے ہیں, مثلا ایسے قوانین بنائیں جن کا ہدف لوگوں کی بینیفٹ نہیں بلکہ جن کا ہدف اپنے اپوننٹس کو مینج اور کاؤنٹر کرنا ہے, جیسا کہ ان کی ڈگری کو انویلڈ کرنے کے لیے اور ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں. اسی طرح جوڈیشری کا بھی جو مس یوز آف لا ہے وہ بھی ہمیں وہاں پر دیکھنے کو نظر آتا ہے. تو اس کیریزمے کا جو مس یوز کرنا کو کوشش کی ہے, تو ایک آلٹرنیٹو کیریزمیٹک پرسنالٹیز وہاں ایمرج کر رہی ہیں, جن میں سے یہ خود ایک مثال ہے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے جن کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہے. اور یہ جو رد عمل عوام کی طرف سے آیا ہے یہ کسی سسٹم کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اسپونٹینیس ہے, یعنی یہ عوامی نیچرل رد عمل ہے. اور اگر انہوں نے مس ہینڈلنگ کی تو بہرحال ترکی کے عوام کے اندر
انصاف اور عدالت, انصاف اور ترقی پارٹی ان کی پارٹی کا جو نام ہے, یہاں تک انصاف کی بات ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کس طرح سے ان کی ڈگری کو جو ہے وہ قلعدم کرا دیا گیا اور عدلیہ کا کس طرح سے ناجائز استعمال کیا گیا, اور ساتھ ہی ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ترکیہ کی کرنسی ہے جو لیرا ہے اس کی قدر میں 12% کمی آئی ہے. تو نہ ترقی ہوئی اس اقدام سے اور نہ انصاف ہوا
اور نہ ہی اکانومی بچی.
میں آپ سے اگلا سوال آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں جب سوشل میڈیا صارفین کو بھی بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا ہے حکومت کے خلاف یا اردوغان کے خلاف وہ پوسٹ ڈالنے پر, تو وہ حکومتیں جہاں یہ شامل ہونا چاہتے یعنی یورپی یونین میں, ان کا انسانی حقوق اس وقت کہاں پر ہوگا؟
دیکھیں, اب انسانی حقوق کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ویسٹرن ماڈل ہے ہیومینٹیرین رائٹس کا وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل ہے, یعنی جہاں پولیٹیکل پرپز سوٹ کرتا ہو وہاں ہیومینٹیرین رائٹ کا ڈنڈا کھڑا کر دیں گے. مثلاً کہیں گے کہ صدام حسین جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, ہمیں وہاں ڈیموکریسی لانی چاہیے اور اس کے پاس بے شک جھوٹ کی بنیاد پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, لہٰذا رجیم چینج آپریشن کی طرف چلے جائیں گے. لیکن سائملٹینیسلی ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے بدترین ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ان کے مفادات کو سرو کرتے ہیں بیسٹ ٹائز جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان سے اکنامک فائدے بھی اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پوری دنیا کے اندر جتنی این جی اوز ملے گی وہ آپ کو ویسٹ کی ملے گی. جب ویسٹ کو جو لوگ دیکھتے تھے اور آئیڈیلائز کرتے تھے, جیسا کہ یورپ کے بالکل چونکہ نیک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بلکہ آدھا یورپ کہا جاتا ہے ترکی کو, تو یہ ایک یقینی طور پہ ڈریم تھا, یورپین ڈریم. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ڈریم شیٹر ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے غزہ کے اندر کیا ہے یہ تو اسرائیل نے نہیں کیا ہے, یہ جو خاموشی اختیار کی ہے یہ بھی تو ویسٹرن ورلڈ نے کیا ہے, یہ جو پابندیاں لگائی ہیں آزادی اظہار رائے کے اوپر یہ بھی کلیکٹو ویسٹ نے کیا ہے. حتی آپ نے سنا کہ فرانس کے ایک پولیٹیشین نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے جو فرانس کے لوگوں نے لبرٹی اور ڈیموکریسی اور ان چیزوں کے اوپر ویسٹ کی طرف سے تحفہ دیا تھا امریکہ کو, یہ اب واپس لینا چاہیے چونکہ اب یہ نارمز وہاں باقی نہیں رہی ہیں. تو یہ امپیکٹ اس وقت ترکش عوام کے لیے بڑا واضح ہے, انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ یورپ وہ یورپ نہیں ہے جو اپنے آپ کو انہوں نے امیج دکھانے کی کوشش کی یا اپنا سافٹ امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. یہ یورپ بالکل ایسا نہیں ہے, یہ ڈول اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر چلتے ہیں. اور پھر ابھی جو کچھ یورپ اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور کھل جائیں گی, کیونکہ آج ماڈرن ورلڈ کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پینیٹریشن ہے اور ریالٹی تک پہنچنے کے لیے جو ایکسس ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ایک بات ضرور کہوں گا, کہ جتنے ہتھ کنڈے ریاست کی سطح پہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکسس کو لمیٹائز کرنا، جیسا کہ آزادی اظہار رائے اور اختلاف رائے کو سنب کرنا، جیسا کہ جوڈیشری اور اسٹیٹ آپریٹرز کا مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرنا، یہ ہم نے ادھر پاکستان میں بھی دیکھا۔ یہ پیٹرن پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کو اپنی عوام سے حمایت شرم کرتی نظر آتی ہے وہ یہ ٹیکٹس یوز کرتے ہیں، اور یہ ٹیکٹس ہمیں بڑی سطح پہ اس وقت ترکی کے اندر نظر آ رہے ہیں، جو بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس وقت وہ عوام کے اوپر۔
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں شاہی صاحب، جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ سورب کمار شاہی صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ یونیورسٹی کے طلبہ بھی سڑکوں پر نکل آئے، کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ اور بھی پچھلے دنوں ہمارے اور آپ کے ارد گرد کے ایک ملک میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جب اسٹوڈینٹس سڑکوں پر نکلے تو تختہ الٹ گیا۔
جی جی بالکل، دیکھیں اسٹوڈینٹس کا پاپولر پالیٹکس میں پارٹیسپیشن اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایسا خطرے سے خالی کبھی نہیں رہتا۔ لیکن ایک چیز آپ نے پہلے بھی ترکی کے کیس میں نوٹس کی ہوگی، اور میں نے تو کئی الیکشنز میں نے وہاں کور کیے ہیں، تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈینٹ کمیونٹی وہاں پہ عموماً بھی اینٹی ایردوغان اینٹی آگ پارٹی رہی ہے، کیونکہ وہ انٹلیکچولی وہ ڈرا ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل جو کور انٹلیکچوئل وہاں کی ہے اس میں سے وہ ڈرا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اینٹی ایردوغان سینٹیمنٹ یا اینٹی آگ پارٹی سینٹیمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس میں پہلے سے دیکھنے کو ملتی تھی۔ لیکن جو ایک بدلاؤ ابھی پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھنے میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو اینٹی ایردوغان یا اینٹی آگ پارٹی جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی وہ موسٹلی یا تو کوسٹل ایریا، جو ساحل کا پورا علاقہ ہے جہاں پہ سی ایچ پی کا ایک ورچسو رہا ہے، یعنی جیسے ازمیر شہر جو ہے اس کے یونیورسٹی ہوں یا استانبول کے یونیورسٹی ہوں، اس میں دیکھی جاتی تھی۔ اب جو ایک چینج جو دیکھنے کو پچھلے 3-4 سال سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اناتولیا کا جو علاقہ ہے جہاں پہ کہ ایک ایردوغان اور آگ پارٹی کی سپورٹ 70-80% کے آس پاس ہوتی تھی، ان علاقوں میں بھی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اب آگ پارٹی کے مخالفت کرنے والی جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ وہاں نیومیریکلی طور پہ بھی مضبوط ہوتی دکھ رہی، جس میں کہ انکارا شامل ہے۔ انکارا وغیرہ ایک زمانے میں بالکل آگ پارٹی کا ایسا گھر تھا کہ مطلب آپ وہاں سے کنستر کو بھی کھڑا کر دیتے، آگ پارٹی کی ٹکٹ پہ تو وہ نکال سکتا تھا۔ لیکن وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین میں یہ چینجز دیکھنا کہ اناٹولیا، مطلب یعنی آپ یوروپین سائڈ چھوڑ دیجیے، جو ساحل کا علاقہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اناٹولیا جہاں سے آگ پارٹی کی پوری اس کی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے ابھرا ہی ہے، جو پورا کا پورا ایک پولیٹیکل بیس ہے ایردوغان کا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں یہ چینج دیکھنا کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں اب اسٹوڈنٹس جو ہیں آگ پارٹی کے ورودھ میں، یعنی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ایردوغان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ خطرے کی گھنٹی ضرور ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں بھی لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو دانشور ہیں یا جو پڑھے لکھے یا طلبہ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت خطرے کی گھنٹی فیوچر میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ ہونا کیونکہ جس طرح کا دمن ہو رہا ہے، لیکن فیوچر میں یہ فورس ملٹی پلائر کا کام کر سکتا ہے۔
اچھا، انقرا کے بھی میئر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی ہم آئندہ الیکشن میں اپنا نامنیشن نہیں کروائیں گے اور اس فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بیانات سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اردوغان پر کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے؟ سورب کمار صاحب،
دیکھیں اپوزیشن کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے۔ آپ نے ابھی جو اشارہ کیا بنگلہ دیش کا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کے پولیٹکس کو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی، مین اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو جب مین اپوزیشن الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رائے شماری ہوتی ہے اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو کس قسم کی لیجیٹیمیسی۔ تو ترکی میں اگر یہ یعنی بیک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سی ایچ پی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے الیکشن کو کمپلیٹلی۔ اگر وہ کمپلیٹلی اس الیکشن کو بائیکاٹ کریں گے تو ایردوغان کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ فیک اپوزیشن پارٹی کھڑا کر دیں، یعنی اپنے ہی لوگوں کو پیسے دے کے ایک نئی پارٹی بنوا لی دکھانے کے لیے کہ ملٹی پارٹی الیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن چیف اپوزیشن کا الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرنا इलेक्शन लेजिटिमेसी को खत्म कर देता है। यह हमने बांग्लादेश में भी देखा, वहां भी शेख हसीना यही कर रही थी, वो अपने ही जान पहचान के लोगों को कुछ पैसे दे के उनको एज ऑपोजिशन कैंडिडेट खड़ा करवा देती थी। जैसे वहां जातिया पार्टी करके एक पार्टी है जो बेसिकली शेख हसीना के साथ अलायंस में थी, और उसको इस चुनाव में ऑपोजिशन में खड़ा कर दिया दिखाने के लिए कि भैया ये देखिए हमारा तो ऑपोजिशन है। लेकिन चूंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी ने बायकॉट किया दोनों ने, तो इसलिए इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी नहीं रही, और इसीलिए जब तख्ता पलट हुआ तो दुनिया ने कुछ नहीं कहा। तो अगर यही रद्द अमल जो है वो अगर CHP भी दिखाती है वहां पे तुर्की में, तो मुझे लगता है ये गुड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी माना जाएगा कि वो कंप्लीट जो है बायकॉट करें इलेक्शन का और इलेक्शन के लेजिटिमेसी को ध्वस्त कर दे।
शिराजी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जाहिर कि तुर्किया की जो सूरत हाल है उसके पेश नजर अमरीका जाहिर है कि लाताल्लुक तो नहीं होगा, यूरोपीय ममालिक भी लाताल्लुक नहीं होंगे, और इसराइल के लिए तो बड़ी खिदमात और बड़ा ताउन रहा है रजब तैयब अर्दोगान का, तो ऐसी सूरत हाल में क्या तजिया हो सकता है आपका कि ये ममालिक और गासिब सैनी हुकूमत अपोजिशन के साथ होंगे या अर्दोगान के साथ?
नहीं, कभी भी ये लोग पॉपुलर गवर्नमेंट्स के साथ नहीं खड़े होते, ये पॉपुलस के साथ खड़े हो सकते हैं, पॉपुलिस्ट के साथ, लेकिन ये पॉपुलर जिसको आवाम की बहुत ज्यादा हिमायत होती है ये उनके साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि जब आवामी हुकूमत होती है ना तो वो विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करती है। तुर्की की विल ऑफ द पीपल क्या है? तुर्की की विल ऑफ द पीपल है कि वो लोग स्ट्रांगली इसराइली जेनोसाइड के मुकाबले में स्टैंड देते हैं और बायकॉट करना चाहते हैं किसी भी तरह के इसराइल के साथ इकोनॉमिक या कोई इंटरेक्शन का, जबकि ये वाला स्टैंड जो है वहां की गवर्नमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। तुर्की के अवाम जो है वो इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं जिसमें कुर्दिश को और इसी तरीके से एलवाइत को और दीगर जो कम्युनिटीज है उन सब की रिप्रेजेंटेशन थ्रू लीगल प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए, किसी की मार्जिनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी जाहिर है अमेरिका को सूट नहीं करता। और अगर नई अपोजिशन आती है तो अपोजिशन ने चैलेंज किया, पहले भी चैलेंज किया है, और उन्होंने इस पॉलिसी को जिसके नतीजे में सीरिया का बॉर्डर जो है वो अनरेस्ट हुआ और बाहर का थ्रेट जो है वो इनसाइड आया, उन्होंने पहले भी इसको चैलेंज किया है। तो वाजे तौर पे इस वक्त उनके मफादात को मौजूदा तुर्की हुकूमत जो है वो बेहतरीन सर्व कर रही है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी अवामी मुजाहमत की जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि जब अवामी मूवमेंट होती है तो फिर उसको आप क्लियर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, ये एक बना हुआ सेटअप है और इसको कंट्रोल करना उनके लिए आसान है। तो अमेरिकन पोजिशन और वेस्टर्न पोजिशन मेरी निगाह में बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि वो बिल्कुल यहां पर इस वक्त किसी भी रजीम चेंज की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ जो है वो तुर्किश हुकूमत उनके लिए सर्व कर रही है इन सीरिया, और जिस तरीके से इसराइल को लेवरेज मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल लेवरेज भी मिला हुआ है, ये इनके अलावा पॉसिबल था नहीं। और जिस तरीके से इन्होंने ईरान को और रेजिस्टेंस के लोगों को स्क्वीज करने के लिए रोल प्ले किया है लेबनान के खिलाफ, दीगर एंटिटीज के खिलाफ, तो ये भी इस वक्त जो है इसमें जो पिविटल रोल है वो तुर्किश गवर्नमेंट का है। तो ये अगर फर्ज करेंगे डोमेस्टिक चेंज आती है तो इसके नतीजे में इस रीजन के अंदर जो है वो अमेरिकन मफादात को जरब लग सकती है, लिहाजा करंटली ऐसा नजर नहीं आता, और ना ही वो किसी भी पॉपुलर लहर को सपोर्ट करते, ये उनकी हिस्ट्री नहीं है कि वो सपोर्ट करें, वो तो फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज उनके हाथ से स्लिप हो जाए। फिर आप जानते हैं कि तुर्की ने प्रूव किया है कि वो ऑनली नॉन यूरोपियन जो है वो एलआई है अमेरिका का जो नेटो मेंबर है, तो नेटो मेंबर होने के हवाले से जो ऑब्लिगेशंस थी तुर्की के ऊपर वो तुर्की ने बड़े भरपूर तरीके से पूरी की हैं, और कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि इनके पास ये नेटो स्टेटस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हर लिहाज से जो एक्सेस है वो इन्होंने प्रोवाइड की है, और एक खूबी भी थी तुर्किश है बल्कि कि वो अच्छा मीडिया मैनेज करते हैं जिसके नतीजे में वो अपने खिलाफ जो मुजामत है उसको काउंटर कर लेते हैं या उसको जो है वो डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं समझता हूं इस मौजूदा लहर से ये चैलेंज उनके लिए बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज का बैकलैश एट होम आना शुरू हो गया है और ये शायद इतना आसानी से कंट्रोल ना हो सके। मैं नहीं कहता कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट होगा, इमीडिएट तो है ही है कि चीजें क्वेश्चन हो गई हैं, और जैसा कि पहले आप कह रहे थे कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में अपोजिशन जो है वो बायकॉट की तरफ जाती है तो ये इसका मतलब है कि अपोजिशन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है, वो आपके लिए एजिटेशन क्रिएट करने जा रही है। लिहाजा जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो मैं नहीं समझता कि ऐसी सिचुएशन जो वायबल है इस वक्त मौजूदा तुर्किश रजीम के लिए। तो अमेरिकन पोजीशन और यूरोपियन पोजीशन ये क्लियर है, वो अवामी हिमायत नहीं करेंगे और अवामी किसी रूल को और अवामी किसी मूवमेंट को जो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, चूंकि ये प्रैक्टिकली उनके लिए एक डिसकनेक्शन क्रिएट करेगा मौजूदा कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की जो रीजन के अंदर अमेरिकन और इसराइली मफादात को सर्व करेगी।
सौरभ, صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے سوال کیا شیراجی صاحب سے کہ اس پوری صورتحال میں امریکہ یورپ حزب اقتدار کے ساتھ ہوں گے یا حزب اختلاف کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ یا اردوغان؟
دیکھیں اردوغان کے ساتھ ابھی یورپ جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے جو دوست اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے سارے جو پالیسیز ہیں, ان کے سارے جو گولز تھے ویز ا ویز اسرائیل ہو یا ویز ا ویز سیریا ہو, اس کو ترکی جو ہے وہ سرو کرتا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہے, ایک اور نقطہ ہے جو میں اس میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی یورپ کے انٹرنل پولیٹکس کو دیکھیں, اسپیشلی جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ایک وہاں پر سمجھے کہ پینک سا کریٹ ہو گیا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ سائن کر لیں گے رشیا کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کے سیکیورٹی کو یورپ کے حوالے چھوڑ کے نکل جائیں گے, تو اس سے جو ایک وہاں پہ جو کھلبلی پیدا ہو گئی ہے اس میں یہ باتیں بھی اب ابھر کے آنے لگی ہیں کہ اگر تو ایسی صورتحال بنتی ہے کہ اپنا ڈیل کر کے امریکہ نکل جا رہا ہے اور وہ جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ تھی وہ اس طرح کی نہیں رہی اور یوروپین کلیکٹیو سیکیورٹی کی ذمہ داری یورپ کے ہی حصے میں رہی, تو ایسے صورتحال میں وہ سیکنڈ موسٹ پاورفل جو آرمی ہے نیٹو کے اندر میں اس کی طرف دیکھیں گے, اور وہ آرمی کون سی ہے؟ ترکی کی آرمی ہے. تو یہ وہاں کے جو راجنیتی اور سیکیورٹی جو حلقے ہیں اس میں یہ خبریں اس طرح کی آنے لگی ہے کہ شاید اب یوروپین یونین جو اتنے سالوں سے ترکی کو, حالانکہ ترکی میں کیا اسلام, لیکن پھر بھی ترکی کو مسلمان سمجھ کے کنٹری سمجھ کے جو انہوں نے ایو کی ممبرشپ جو ہے وہ آج تک نہیں دی ہے اتنے سالوں کے مشقت کے بعد, تو شاید ان کو اب پلیٹر پہ رکھ کے ایو کی ممبرشپ دے دی جائے اور اس کے بدلے میں ان سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہا جائے کہ بھیا امریکہ اب نکل گیا ہے, اب یہ یوروپ کی کلیکٹیو سیکیورٹی کی ذمہ داری کسی کو لینی ہے, ہماری آرمی اتنی مضبوط نہیں ہے, تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ یعنی اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ یورپین کے کلیکٹیو سیکیورٹی میں آپ پلے کرتے ہیں کہ نہیں. اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو نہ بھولیں کہ رشیا کا ٹریڈیشنل اینیمی ہمیشہ سے ٹرکی رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا ناصر شاہی صاحب, اسی طرح سورب کمار شاہی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور جو ترکیہ کی اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے, اور جس طریقے سے اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاری کے بعد دیگرے ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا صارفین کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, یقینی طور پر ترکی کے معاشرے میں حکومت کے تئیں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور یورپ اور امریکہ کا کردار اس پوری صورتحال میں کیا بنتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ہوں۔